حضرت قیاس کس کو کہتے ہیں اور کون علماء کرام قیاس کر سکتے ہیں؟
اچھا دیکھیے, ہمارے یہاں دین کا ماخذ چار چیزیں, قرآن مجید, حدیث, اجماع امت اور قیاس. اس کا صحیح معنی میں حق مجتہد کو ہے. قیاس کی کئی قسمیں, موجودہ زمانے میں کچھ مسائل ہوں تو اکابر علماء اس میں بیٹھ کر قیاس کر سکتے ہیں. مثلا جو طے شدہ اصول ہیں ان کو تو نہیں چھیڑا جائے گا. اب اس کی ضرورت اس زمانے میں کیسے پیش آئی؟ ایک آدمی قتل کرتا ہے, آلہ قتل خنجر ہو یا پستول ہو یا بندوق ہو, اور قتل کرنے کے بعد اس سے وہ آلہ برآمد بھی ہو جائے جس کو تعزیرات پاکستان میں 13D کے نام سے اس پر وہ دفعہ لگتی ہے, 302 قتل کی دفعہ ہے, اور آلہ قتل برآمد ہونے پر 13D لگتی ہے. اب مجھے بتائیے, کوئی آدمی کسی کو گاڑی سے کچل دے تو کیا کریں گے آپ؟ امام اعظم کا قول لائیں گے, امام شافعی کا لائیں گے, کیا کریں گے؟ اب علماء قیاس کریں کہ اس کی نیت پر, قرائن کو دیکھیں گے کہ اس نے پھانسی سے بچنے کے لیے کسی کو مارا یا اتفاقاً حادثہ پیش آیا. اب قیاس کریں گے, ایسی جو نئی چیزیں ہیں ان پر قیاس کیا جائے گا. جیسے اتنی شاندار مسجدیں اس زمانے میں نہیں بنتی. احادیث مقدسہ میں دیکھیں تو جس وقت بارش ہوتی تو بارش کا پانی جو ہے وہ بھی ٹپکنے لگتا تھا. اب قیاس کیا بات کہ علماء نے کہ مسجدیں جو ہیں وہ پختہ ہونی چاہیے. یہ محراب جو ہے یہ کسی زمانے میں نہیں تھی. وہاں محراب سے مراد مسجد کا سینٹر ہوا کرتا. سب سے پہلے مسجد کی محراب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی. یعنی وہ مسائل, لیکن جو طے شدہ مسائل ہیں اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے جس پر علماء کا اجماع ہے, اس لیے اس کو قیاس کہتے ہیں. اب قیاس کیسے کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں, اور اس کی بنیاد دو حدیثیں ہیں. ایک حضرت معاذ ابن جبل سے ہیں رضی اللہ عنہ, اور ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے. حضور علیہ السلام نے ان کو یمن کا قاضی بنایا. ایک حصے کے قاضی معاذ ابن جبل تھے رضی اللہ عنہ, ایک حصے کے قاضی حضرت ابو موسیٰ اشعری. حضور علیہ السلام نے جب ان کو رخصت کیا, یہ ان کے لیے جو کہتے ہیں نا قیاس کوئی چیز نہیں ہے, بس قرآن حدیث, اس کے علاوہ کچھ نہیں مانو, یہ ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ فیصلے کیسے کرو گے کوئی قضیہ آئے تو. انہوں کا پہلے میں قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھوں گا. فرما اگر قرآن میں نہ ملے وہ مسئلہ تو کیا کرو گے؟ کہا پھر میں حدیث نبوی میں دیکھوں گا, حضور علیہ السلام کی حدیث. فرما فرض کرو کوئی مسئلہ ایسا آ جائے جو قرآن میں بھی نہیں اور حدیث میں بھی نہیں, اور یہ بات کس نے کہی؟ حضور علیہ السلام. تو اس سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کئی مسائل قرآن میں نہیں ہیں اور کئی مسائل حدیث میں نہیں ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث جو ہے وہ کافی, تو یہ بات جو ہے ان کی درست نہیں. پھر کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ مسئلہ تو قرآن کی نص کے بھی خلاف. اطیع اللہ اطیع الرسول وہ اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور اولی الامر منکم. تو یہ اولی الامر تیسرا کہاں سے آ گیا؟ یہ تو قرآن مجید میں ہے. آپ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے علاوہ تو کوئی چیز جائز ہی نہیں آپ کے یہاں استدلال کرنے کے لیے. تو اب یہ اولی الامر منکم کہاں سے آئے؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اولو الامر سے مراد کون ہے؟ صاحب اقتدار, صاحب حکومت, زرداری صاحب, یوسف گیلانی صاحب, کون ہے اولو الامر؟ تو اعلیٰ نے فرما اولو الامر ہر دور کے علماء حقانین. علماء حقانین جو ہیں وہ اولی الامر ہیں کہ ان کی بات جو ہے وہ مانی جائے. اور اس کے بعد میں ایک تاریخ میں واقعہ ملتا ہے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، وہ ایک بزرگ کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے پاس، ان کو ایک پرچہ لکھ کر کے دیا کہ اطاعت کرو اولو الامر کی، یعنی میں بادشاہ ہوں، حالانکہ بادشاہ اسلام تھا، نیک تھا، سمجھدار تھا، سنی تھا، حنفی تھا، بے شمار مہمات اس نے سر کی، ہندوستان کو فتح کیا، مولانا روم جیسے صوفی نے کئی صفحات محمود غزنوی پر لکھے، اس کی عدالت، اس کی دیانت، اس کی شرافت، تو کتنا بڑا آدمی، تو بزرگ کو خط لکھا کہ آپ اطاعت کریں اولو الامر کی، تو بزرگ بھی ماشاءاللہ بڑے زبردست کہنے لگے بھائی ابھی تو اللہ اس کے رسول سے ہی فرصت نہیں ملی، تو تمہاری باری تو بعد میں آئے گی، تو وہ خاموش ہو گیا اور پھر ان سے عقیدت سے ملا، اور ملنے کے بعد اس نے کہا آپ میرے لیے دعا کر دیں، تو اس زمانے کے بزرگوں کا دبدبا یہ تھا، فرما میں ہر فجر کی نماز کے بعد سارے مسلمین کے لیے دعا کرتا ہوں، تو مسلمان ہیں، کہاں کہا تیرے بھی لیے دعا ہو جاتی، اب وہ سر ہو گیا کہ نہیں کوئی اسپیشل میرے لیے دعا کر دیں آپ، باقی سب کے لیے تو کرتے ہیں، میرے لیے کوئی علیحدہ دعا کر، تو بہت جب اس نے تنگ کیا تو انہوں نے پوچھا تیرا نام کیا، انہوں نے کہا محمود، فرما جا تیرا خاتمہ محمود ہوگا، یعنی تیرا خاتمہ بالخیر ہوگا، یہ دعا دے کر اس کو رخصت کی، اب آئیے حضور فرماتے اگر قرآن میں نہ ملے، حدیث میں نہیں ملے تو کیا کرو، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری، اور بالکل وہی حدیث معاذ ابن جبل سے رضی اللہ عنہما، کہا حضور پھر میں یہ کروں گا کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اب قیاس کروں گا، کہ اب رائے قائم کروں گا اپنی کہ قرآن اور سنت سے قریب تر کیا ہے، اس کو قیاس کہتے ہیں، سمجھ گئے، کوئی قرآن سنت مسئلہ نہ ملے تو قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا اور اس پر وہ قیاس کرے گا، اور اس کے بعد ہے اجماع امت، اب کوئی احمق کھڑا ہو جائے، اجماع امت کیا ہے، میں کھڑا ہو کر جمعے کی نماز پڑھا رہا ہوں، جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں، ایک آدمی کھڑا ہو جائے تو مولانا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، میں کر رہا ہوں کہ جمعہ پڑھا رہا ہوں، کہنے لے کہ بخاری کی حدیث سے ثابت کیجئے کہ آج جمعہ، کون سے حدیث سے ثابت کریں گے، کون سے سیاست کی کتاب لائیں گے کہ آج جمعہ، کیا دلیل ہے آپ کے پاس، بھائی قرآن میں جمعے کی فضیلت تو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، لیکن آج کیسے ثابت کریں گے کہ جمعہ کا دن، کیا دلیل ہے آپ کے پاس، اجماع امت کے علاوہ، کہ پاکستان والے بھی کہتے ہیں جمعہ، ہندوستان والے بھی کہتے ہیں جمعہ، باہر والے بھی کہتے ہیں جمعہ، ادھر والے بھی کہتے ہیں جمعہ ہے، تو اس سے انحراف کریں، اور کوئی شخص یہ کہے یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا اس کا نام روزہ ہے، اور جو روزہ رکھتے ہو نا اس کا نام نماز ہے، کیا مان لیں گے آپ اس کی بات، اجماع امت سے انحراف، بسا اوقات اجماع امت سے انحراف کفر تک آدمی کو لے جاتا ہے، تو یہ اس کی تعریف ہے، سوال تو بہت ہی مختصر ہے آپ کا، لیکن جواب اس میں بہت طویل ہے، بڑی بڑی اس پہ کتابیں بھی لکھیں گی، فقہ حنفیہ پہ کہ قیاس اور اجماع امت کیا ہے.